اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں مردوں نے بہت نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، وہاں خواتین بھی ان کارناموں میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ ہر جگہ خواتین نے، چاہے وہ بطور بیوی، بطور ماں یا بطور اللہ تعالیٰ کی ایک بندی کی حیثیت سے، ہر جگہ خواتین نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اور تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ان واقعات سے جہاں پر ہمیں ان ماؤں کے اور ان خواتین کے قصے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تربیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو یا اپنے بھائیوں کو بہترین انسان بنایا اور اللہ تعالیٰ کے دین کا دائی انہیں بنانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کیوں اس کام میں آگے آئیں، یا خواتین کیا وہ محرک تھا، یا وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے خواتین بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہیں۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، یہ آیت ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ اور جو کوئی عمل کرے گا نیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو وہ مومن، تو ایسے تمام لوگوں کی صحیح رائے گا نہیں جائے گی اور ان کے اوپر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسی کئی آیتیں ہمیں قرآن میں مل جائے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مومن ہو، تو ان لوگوں کی کوششیں رائے گا نہیں جائے گی۔ اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات، امہات المومنین اور اس کے بعد کی تمام خواتین نے اس میں بہت نمایاں جو ہے رول انجام دیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو کیوں ضروری ہے، کہ ایک بہت ہی اچھا مقولہ ہمیں ملتا ہے کہ تعلیم الامی تعلیم الامتی، کہ ایک ماں کی تعلیم پوری امت کی تعلیم ہے۔ اور ہم اردو میں بھی یہ مقولہ بار بار سنتے ہیں نا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ہے نا، یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ تو یہ اتنا اہم جملہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے؟ کیونکہ ماں کا اثر بچے پر آخر عمر تک رہتا ہے۔ جو ماں کرتی ہے، جو ماں کہتی ہے، بچہ وہ سیکھتے رہتا ہے اور بچہ ویسے ہی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے ایک بات اور نوٹ کی ہوگی، ایک تو ماں بچے سے بہت قریب ہوتی ہے اور دوسرا ٹیچر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو اس وقت بچے ٹیچر سے کتنا اٹیچڈ ہو جاتے ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا۔ ایک دن ابھی کسی سے میری ملاقات ہوئی تھی اور بچوں سے ذکر ہو رہا تھا ٹیچر کے بارے میں، تو فوراً بچی کہنے لگی کہ ہاں، آج ہماری ٹیچر فلاں ڈریس، فلاں جوتی اور فلاں چیز پہن کر آئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ بچے کتنی غور سے آبزرو کرتے رہتے ہیں اپنی ٹیچر کو کہ انہوں نے کیا ڈریس پہنا تھا، وہ کیسا بولتی ہیں، وہ کیسا اٹھتی ہیں، وہ کیسا بیٹھتی ہیں۔ تو یہ دو لوگ، ماں اور ٹیچر، یہ بچے سے بہت قریب ہوتے ہیں اور یہ اپنا بہت دیر پر اثر چھوڑ جاتے ہیں بچوں پر۔ تو اگر آج ہمارے معاشرے کی خواتین، ہماری ٹیچرز اور مائیں اگر نیک ہوں گی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوں گی، تو یقین جانیے کہ ویسے ہی بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں تھا یا سلف صالحین کے دور میں تھا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے ہے وہ ہے ہمارے پاس وقت کا ہونا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اگر ویسا دیکھا جائے تو۔ اگر ہم ون بائی ون اندازہ کریں ایک ایک کاموں کا اور ہم پچھلے تمام وہ چیزیں دیکھیں جو ہمارے بڑے بوڑھے لوگ کرتے آ رہے ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی؟ آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا ان لوگوں کے پاس آج ہماری طرح بہترین مشینری تھی؟ آج ہم مسالہ پیستے ہیں، کس میں پیستے ہیں مسالہ؟ جی ہاں، آج ہم ویکیوم کرتے ہیں، ہم ہاتھوں سے جھاڑو دیتے ہیں، وہ بھی مشین سے کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس چولہا اتنا بہترین ہے کہ صرف بٹن ہم آن کرتے ہیں اور چولہا آن ہو جاتا ہے۔ کیا پہلے ایسے چولہے تھے؟ ان کو جلانے کے لیے کتنی انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی تھی کہ ہاتھ بھی جل جایا کرتے تھے، بعض اوقات لکڑیاں گیلی ہوا کرتی تھیں چولہا سلگانے کے لیے۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے بغیر ان کا دن کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی بڑے بوڑھے جو خواتین تھیں، کسی اسکالر نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بچوں کی صبح اپنی ماؤں یا دادیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز سے بیدار ہوتے تھے وہ لوگ، اور سوتے تو ان کو اپنی ماؤں کے ہاتھ میں یا اپنی دادی کے ہاتھ میں قرآن نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے کان مانوس تھے قرآن پڑھنے کے لیے۔ لیکن آج بچے دیکھتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے۔ اور سب سے، میں نے جو ابھی بات کہی آپ لوگوں سے، کہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہی ہے کہ آج ہر ایک کے پاس آپ کو جو جملہ آپ کو سننے کو ملے گا، ہم اس ہفتے بہت بزی رہے ہیں نا، یہ جملہ، یا اس مہینے بہت بزی رہے، یا آج بہت بزی تھے۔ اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہم کہ ہمارے پاس اللہ کے دین کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہا، اور خاص طور سے ہمارے بچوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں کو بہت محنت کرنا ہوتی ہے. یعنی جب ماں اگر چاہتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح ہو تو اس کے لیے اس کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو بچوں کو نماز کا پابند ہی بنانا ہے اور فجر کی نماز میں آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں, آپ کو ایک ایک بچے کو اٹھانے کے لیے کم سے کم آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ بچے اتنی گہری نیند میں ہوتے ہیں, وہ ایک آواز پر تھوڑی اٹھیں گے آپ کے. آپ کو آدھا گھنٹہ ان کے پیچھے لگانا پڑے گا, پھر تب آپ کو اپنی نماز کے لیے وقت ملے گا. تو ایک ماں کو بہت زیادہ قربانیاں دینی ہوتی ہے. یعنی ماں بننا معمولی بات نہیں, ماں کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ درجہ اتنا بڑا کیوں رکھا ہے؟ اس بنا پر کہ ماں کو بہت محنت کرنی ہے, اپنا وقت بھی دینا ہے, اپنا ٹائم دینا ہے, سب کچھ دینا ہے, اپنی ساری صلاحیتیں اپنے بچوں کے اوپر لگا دینی ہے. تب کہیں جا کر وہ بچے ہو سکتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نیک نکلیں گے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. آج جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ علوم الحدیث میں موجود تھے آج صبح کی کلاس میں, ہم لوگوں نے ایک حدیث وہاں پر پڑھی تھی. اور اس حدیث میں کیا آیا تھا کہ میت کے گھر والے اگر روتے ہیں تو اس کا عذاب میت کو پہنچتا ہے, ہے نا؟ یہ حدیث پڑھی تھی ہم نے. اس میں آپ دیکھیں کہ کیوں پہنچتا ہے. امام بخاری نے اس کی جو تعویل کی ہے, اس کی جو تشریح کی ہے, تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر مرنے والا اس نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تھی اور اگر مرنے والا خود ایسے عمل کرتا تھا تو تب وہ میت کو اس کا عذاب پہنچے گا, ورنہ نہیں. تو اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر مرنے والا اچھی تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی اور مرنے والے کا خود عمل نیک تھا, تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر میت کو عذاب نہیں پہنچے گا. تو اس سے کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم کو زندگی بھر اپنے بچوں کی تربیت مسلسل کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. اور اس سے ہم کبھی پری و ذمہ ہو نہیں سکتے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمارے بچے بہت بڑے ہو گئے, اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں. نہیں, آپ دیکھیں بچے تو بچے ہی رہیں گے نا ماؤں کے لیے, وہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں. تو لہٰذا ہم کو آخر وقت تک نصیحت کرتے رہنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دنیاوی اس کے لیے, ان کو بچانے کے لیے, نقصانات سے بچانے کے لیے کتنی بار نصیحت کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ بچے روزانہ جب باہر جاتے ہیں تو ہم ان کو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ روزانہ کہتے ہیں کہ بیٹا روڈ دیکھ کر کراس کرنا. کتنی دفعہ کہتے ہیں ہم یہ جملہ؟ کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ روز کہتے ہیں. اور جب بچے ڈرائیو کرنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت تو بس یہی ان کو تاکید ہوتی ہے کہ بیٹا آہستہ سے چلانا. کیوں؟ کیونکہ ہم کو فکر ہوتی ہے کہ یہ فاسٹ چلائیں گے کیونکہ یہ نا سمجھ ہیں. تو ہم ایک دفعہ نہیں کہتے یہ جملہ, روز ہم کہتے ہیں. بلکہ اگر وہ دن میں تین دفعہ چار دفعہ جا رہے ہیں, ہم اتنی دفعہ جملہ کہیں گے. تو جتنی ہمیں فکر ان کو دنیا میں نقصان سے بچانے کی ہے, اتنی فکر ہمیں ان کو آگ سے بچانے کی ہونا چاہیے. ایک ماں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں آج اپنے بچوں کو جتنا چاہتی ہوں, کیا آیا میرا یہ بچہ جنت کے باغوں میں بیٹھنے کے قابل ہے, یا اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے. تو یہ فکر اس وقت ہوگی جب ہم خود جاننے والے ہوں گے. اور اس کے بارے میں ہمیں بہت بہترین اپنی امہات المومنین کے اور صحابیت کے واقعات ملتے ہیں. سب سے پہلے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ لوں گی, جو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ان کے بارے میں. بہترین بیوی تھی ماشاءاللہ, بہترین ماں تھی اور بہترین اللہ تعالیٰ کی بندی تھی. اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا. ان کے بارے میں بخاری کی حدیث آتی ہے جس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. میں حدیث کے الفاظ ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی تاکہ اور اچھے سے بات سمجھ میں آئے. کہ ایک روز جبریل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں وہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے جس میں وہ کوئی کھانے کی چیز لا رہی ہیں. آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں اور یاقوت سے جڑے ہوئے محل کی بشارت دیجئے کہ جس میں کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی تھکن اور کوئی مشقت لاحق نہیں ہوگی. کس کو کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ جبریل امین. اور سلام کس کا پہنچا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور کس کو دے رہے ہیں گے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا خوبصورت تھیں وہ بات ہم جانتے ہیں. وہ چھوڑ دے کہ خوبصورت تھیں یا نہیں تھی, یا ان کی عمر کتنی ہو گئی تھی, اللہ کے رسول کو وہ کتنی چاہیتی تھی. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ ان کی تعریف کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا رشک کسی پر نہیں آیا جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا. کیا ایسا وہ وصف, کیا ایسی کوالٹی, کیا ایسی صفت تھی ان کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا اور جبریل امین بھی ان کو سلام کہہ رہے ہیں. یہاں ہمارے دل میں کچھ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ کاش ہم بھی ایسے ہو گئے, ہمیں بھی اللہ کی جانب سے سلام آئے, ہمیں بھی جبریل امین سلام کرے. تو انہوں نے آپ دیکھیں اپنے آپ کو کھپا دیا تھا, لگا دیا تھا. اللہ کے رسول تو مصروف ہو گئے تھے دعوت دین کے کام میں, اولاد کی تربیت کس نے کی؟ کون تھا پیچھے گھر میں کام کرنے والا, سب کو سنبھالنے والا؟ آپ کی بیوی تھی, وہ بحثیت والدہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ چاروں بیٹیاں الحمدللہ وہ چاروں اسلام لائیں. اور اللہ کے رسول نے جب اپنی چھوٹی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں تمام خواتین کی سردار ہوں گی, کتنا صبر انہوں نے سکھایا تھا. تو یہ کس کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا؟ ایک ماں کی تعلیم کا نتیجہ تھا. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا 10 سال کا, اور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہ اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوتی ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ اپنے شوہر کو انہوں نے بھیجا, اور ایک روایت کے مطابق یہ خود لے کر حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول, یہ میرا بیٹا ہے, 10 سال کا ہو چکا ہے, اسے آپ اپنی خدمت میں رکھیے گا اور جو کام آپ کو اس سے لینا ہو لیجیے. کہا جاتا ہے کہ 10 سال تک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت کی. اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمر میں اور تمہارے رزق میں اور اہل و عیال میں برکت دے. کہا جاتا ہے کہ 100 سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی. صحابہ کرام میں تقریباً آخری صحابی یہ تھے جن کا انتقال ہوا. بہت آخر تک انہوں نے بھی اور ان کی اولاد نے بھی اللہ کے رسول کی تعلیم کو عام کیا. آپ دیکھیں کہ ماں کا ایک بہترین فیصلہ کہ انہوں نے اچھی تربیت میں دے دیا تھا اپنے بیٹے کو, اور پھر کبھی واپس بھی نہیں مانگا. 10 سال تک کہ ان کو ضرورت نہیں پیش آئی ہوگی اپنے بیٹے کی, لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھنا گوارا کیا. اور اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بہترین صحابی تھے کہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین نماز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی تھی. اگر کسی کو اللہ کے رسول کی نماز دیکھنی ہو تو وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز دیکھ لے. تو یہ سب کیا تھا, یہ کس کا نتیجہ تھا, کس نے یہ کام کیا, پہلے شروعات کس نے کی, والدہ نے کی نا. تو دیکھیے یہ ہوتا ہے عقل مندی کا فیصلہ کہ ہم بھی آج دیکھیں, تھوڑی دیر غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کہاں لگا رہے ہیں. کیا ہم انہیں دنیا کا بندہ بنا رہے ہیں یا ہم انہیں اللہ کا بندہ بنا رہے ہیں؟ اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی, پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ پہلے ایسے مدرسے ہوا کرتے تھے جہاں پر محدثین کرام تعلیم دیا کرتے تھے اور مائیں اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیا کرتی تھیں. آپ نے سنا ہوگا امام شافعی کے بارے میں اور امام بخاری کے بارے میں کہ امام ایک صحابی کے بارے میں اور آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چھوٹے ہی تھے جب, تو کسی صحابی کے گھر وہ جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. دھوپ کا وقت ہوتا تھا لیکن ان کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے, اور جب وہ باہر نکلتے تو تب ان سے کہتے کہ اے امی رسول, آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا. تو وہ کہتے کہ علم سیکھنے آیا جاتا ہے, بلایا نہیں جاتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ تھے وہ صحابہ کرام کے جن کو بچپن سے تعلیم و تربیت کا احساس تھا. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ 14 سال کی عمر میں وہ اتنے قابل ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے محدثین کرام کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ ان کو یہ تعلیم کا شوق اور رغبت ان کی والدہ اور ان کی بہن نے دلائی تھی. یعنی بچپن سے ان کو اتنا قابل بنا دیا تھا کہ وہ بچپن سے حدیثوں کو سننے کے, اور یہاں تک کہ اس حدیثوں کی چین انہیں اس طرح سے یاد تھی کہ جب وہ 12 سال کے لڑکے تھے اسی وقت انہوں نے جب ایک جگہ وہ حدیث کی چین سن رہے تھے تو انہوں نے ٹوک دیا کہ یہ چین غلط ہے, ایسی نہیں ایسی ہے. اور جو استاد تھے ان کو بعد میں احساس ہوا کہ کیا کسی نے مجھے ٹوکا ہے, تو کیا واقعی میں صحیح بات ہے. جب انہوں نے اندر جا کر دیکھا اپنی بک میں تو واقعی میں وہ چین انہوں نے غلط بیان کی تھی. تو آپ دیکھیں کہ اتنی کم عمر میں ایک لڑکے کو کیسے یہ قابلیت حاصل ہو سکتی ہے, کیونکہ بچپن سے کیا کیا گیا ہوگا, وہ تعلیم دی گئی ہوگی. اسی طرح سے امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے آخر وقت تک اپنی ہر چیز ان کی تعلیم کے لیے لگا دی تھی. حالانکہ وہ بہت زیادہ بہت مالدار نہیں تھے, لیکن جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے لگا دی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے ذہین بچے نکلے. ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی والدہ اتنی ذہین ہو ان کے بچے پھر کیسے ہو سکتے ہیں, کہ جب ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ شہر میں کچھ گواہی کی ضرورت پیش آئی کہ گواہ لانے تھے, تو وہ 2 عورتیں گواہ تھیں جس میں ایک امام شافعی کی والدہ تھیں. جب یہ دونوں خواتین کو گواہی کے لیے بلایا گیا, جب ایک خاتون گواہی دے چکی اور ساتھ میں امام شافعی کی والدہ بھی تھیں, تو قاضی نے کہا کہ آپ بھی گواہی دو. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں, ان کی والدہ کہتی کہ میں کیوں گواہی دوں. کہنے لگے کہ تمہیں اس کی گواہی دینی ہے اس لیے تمہیں بلایا گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں تو ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے, ہے نا, یہ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں. تو جب یہ بھولی نہیں تو میں کیوں یاد دلاؤں, ایک ہی کی گواہی کافی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے ان کی ذہانت کا آپ اندازہ لگائیے کہ جب والدہ ایسی ذہین ہوں گی یا ان کو دین کا علم ہوگا تو پھر بچے بھی پھر کیسے ہوں گے, اسی طرح سے دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں گے. تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا, تو اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں اگر اچھی ہو تو بہت خاندان اچھا رہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ اللہ اخبرک بخیری ما یکنز المرأة المرأة الصالحہ, کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین خزانہ, بہترین جمع کرنے والی چیز کیا ہے دنیا میں. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ نیک عورت. اس سے آپ اندازہ لگے کہ نیک عورت دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد اس, تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی عورت ہو کہ جب تم اس کے اوپر نظر ڈالو تو وہ تمہیں خوش کر دے, جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے, اور جب تم غائب ہو تو تمہارے غائبانہ میں وہ تمہارے عزت کی اور اس کی مال کی حفاظت کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین مال دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نیک عورت ہے. کیوں؟ کیونکہ نیک عورت ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ پورے خاندان کو نیک بنائے گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ گھر جنت کا نمونہ اسی وقت بن سکتا ہے جب ایک عورت اچھی ہو، اور اگر عورت ہی صحیح نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گھر جہنم کا نمونہ ہوگا. اسی طرح سے ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنی کنیز سے بال بندھوا رہی تھی، اپنی چوٹی ڈال رہی تھی ان کی کنیز ان کی. اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اور آپ نے فرمایا کہ یا ایہا الناس، تو وہ کہنے لگی کہ بس اب کیسے بھی بال باندھو، مجھے خطبہ سننا ہے. تو ان کی کنیز نے کہا کہ ابھی تو صرف یا ایہا الناس کہا ہے. تو ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ کیا خوب، کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ اور پھر اپنے بال خود ہی گون لیے اور جلدی سے خطبہ سننے کے لیے چلی گئیں. آپ دیکھیں یہ کون تھی. کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، آتا ہے کہ امام ابن جوزی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ام سلمہ کے جو فتاوی ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول سے اتنا کچھ سیکھا، اور قرآت کی یہ ماہر تھیں، تو اتنا کچھ سیکھا کہ کئی فتوے دیا کرتی تھیں. اگر ان کے فتووں کو جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب تیار ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہر بات کو غور سے سنا تھا. تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم کو دین کا علم حاصل کرنا ہوگا اور پھر اس کو اپنی اولاد کو منتقل کرنا ہوگا. اور اس کے لیے پھر آج کے زمانے میں چونکہ ہمارے اسکول کا سلیبس آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو نصاب ہے ہمارے اسکولوں کا وہ کیسا ہے. وہاں اسکول میں کوئی اخلاقی تعلیم تو نہیں دی جاتی، اور نہ ہی وہاں پر اسلامک اسٹڈیز ایسی پڑھائی جاتی ہے جو کہ آج ہم جانتے ہیں کہ جو بکس ہیں وہ کبھی کھولی ہی نہیں جاتی ہیں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ یا تو گھر میں کوئی انتظام ہو کہ جس کی وجہ سے بچے دین کا علم جانیں، یا پھر باہر کوئی ایسا انتظام ہو کہ دونوں جگہ سے مل کر بچے کچھ اچھی چیز حاصل کریں. آپ خود مجھے بتائیے کہ جو اسلامک ہسٹری ہے وہ بچے کیسے جانیں گے؟ کیا اسکول میں پڑھائی جاتی ہے ان کو اسلامک ہسٹری؟ نہیں پڑھائی جاتی. یا اور صحابیات کے واقعات یا صحابہ کے واقعات اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، تو پھر کون پڑھائے گا، کون بتائے گا ان کو؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے نا. تو لہٰذا پھر کیا کرنا پڑے گا کہ ماں کو اپنا ٹائم اس طرح سے سیٹ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ رات کا سونے کا وقت، اس وقت بچوں کو کہانی کی صورت میں صحابہ کے واقعات سنائے جائیں، یا دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیا جائے جس میں بچوں کو نصیحت آمیز واقعات یا پھر ایسے واقعات جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ ہم ان کو صحیح طریقے سے ان کے سامنے پیش کریں. تو بچوں میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور اپنے اسلام کی تاریخ کو جاننے کا شوق بھی پیدا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایسا کون کرے اور کیوں کرے اور کب کرے. کیونکہ ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے کہ وقت نہیں ہے، ہے نا. جبکہ ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز میسر ہے، ہم کو ہر قسم کی سہولیات سے ہم آراستہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وقت کہاں جا رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی جی ہاں، ایک تو فون، سب مجھے لگتا ہے سب سے بڑا آج کا جو وہ ہے، جو وقت ضائع کرنے میں جو چیز کام میں آ رہی ہے وہ ہے فون اور انٹرنیٹ. انٹرنیٹ جی ہاں. ہم دیکھیں کہ جس کو معلوم ہو، جو مومن کو معلوم ہو کہ مجھے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے اور میرے بچوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم جانتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ کلکم رائی و کلکم مسئولہ، کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے مطابق سوال کیا جائے گا. لہٰذا مرد اپنے خاندان پر نگران ہے اور عورت اپنے گھر پر یعنی بچوں کی نگران ہے، اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو اس کے انڈر میں آتے ہیں. تو جب ہم کو یہ جواب دہی کا احساس ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک مومن عورت یا ایک عقلمند خاتون وہ اسی طرح سے ٹائم ضائع نہیں کرے گی، وہ اپنے ہر وقت کو اس طرح سے استعمال میں لائے گی کہ بچوں کے لیے بھی اس کے پاس وقت ہوگا، گھر کے لیے بھی ہوگا، اور پھر وہ اپنا ٹائم اس طرح سے سیٹ کرے گی کہ اس میں سے وقت بچا کر وہ دین کا کام بھی کرے. چلے اگر دین کا کام نہ بھی کرتی تو کم از کم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن سے اپنے بچوں کو بہادری سکھاتی تھیں. تمام صحابیت کے بارے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر پہاڑ پر آ جایا کرتی تھیں، کہ یہ بچے جہاد میں تو شریک نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم یہ دیکھ کر بہادری سیکھیں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر جو تھے، جب وہ شہید ہوئے تو تین چار دن تک یا ایک ہفتے تک تقریباً ان کا سر لٹکا ہوا رہا. آپ کو یاد ہوگا نا جب حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کروایا تھا، شہید کروایا تھا، اس وقت ان کا سر وہاں پر لٹکا تھا. یہ اس وقت 100 سال سے زیادہ کی عمر ان کی ہو چکی تھی، آنکھیں سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، بہت زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی. اور یہ وہاں آتی ہیں اور اتنی بے باک انداز میں کہتی ہیں کہ ابھی سوار کے لیے گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا. یعنی آپ دیکھیں آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں، کوئی ہائے واویلا نہیں، کوئی شور نہیں، کچھ نہیں. اور جب ان کے بیٹے ان سے دعا لے کر جا رہے تھے تو اس وقت انہیں پھر بہادری کا سبق سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو شیر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے سپاہی ہوتے ہیں انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جو وہ زرہ پہنے ہوئے تھے ان کے بیٹے، تو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی بہادر لوگوں کو. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہیں مائیں. تو ہم تو اپنے بچوں کو اتنا ڈراتے ہیں کہ بچے فلاں تکلیف میں نہ پڑ جائے, بچوں کو یہ نہ ہو جائے, بچوں کو وہ نہ ہو جائے. تو اس سے پھر ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے بہادری کا سبق دیں, بچپن سے ان کو اپنے صحابہ کے اور جنگ کے غزوات کے قصے سنائے جائیں تاکہ بچوں میں بہادری پیدا ہو اور اسلام کے لیے کچھ کوشش کرنے کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. دوسری بات ہمیں ملتی ہے, ایک اور مثال بہت ہی بہترین ہے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. جانتے ہیں صحابی کون تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کیا خاص بات تھی؟ جی نہیں, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے. جی ہاں, ان کی خاص بات تو یہ تھی, مشہور تھے کاتب وحی کے نام سے مشہور تھے. اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں خاص طور سے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو علم الفروض سیکھنا ہو, اب علم الفروض کس کو کہتے ہیں؟ جی وراثت کے علم کو. جی ہاں, جزاک اللہ خیر. وراثت کے علم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو علم الفروض سیکھنا ہو تو زید بن ثابت سے سیکھے. بہت ہی زیادہ اس میں ماشاء اللہ وہ ذہین تھے اور علم الفروض کے بہت ماہر جانے جاتے تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ ہونے والی تھی تو یہ اس وقت بالکل چھوٹے سے تھے, 12 یا 14 سال کے تھے. جب یہ شریک ہونے کے لیے آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بہت چھوٹے اور واپس لوٹا دیا. یہ اتنے زیادہ دل شکستہ ہوئے اور بہت زیادہ مطلب مایوس ہو گئے اور جا کر اپنی والدہ کے سامنے ذکر کرنے لگے کہ میری بہت خواہش ہے کہ میں جنگ میں حصہ لوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں کہ ان کی والدہ نے کیا کیا کہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس, یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو بھیجا, کسی صحابی کو بھیجا اور یہ کہلوایا کہ اللہ کے رسول سے کہا جائے کہ میرا بیٹا ایز جٹس جیسے اللہ کے رسول تلاوت کرتے ہیں ویسی تلاوت کرتا ہے. ان کو قرآن بالکل اللہ کے رسول کے لب و لہجے میں یاد تھا. تو اللہ کے رسول کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو بلوایا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم پڑھو قرآن. جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور پھر ان کو کاتب وحی کے طور پر سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس ڈیلیگیشنز آتے تھے باہر ملک سے, جس میں یہودی ہوتے تھے, نصارہ ہوتے تھے, ان کی زبانیں الگ ہوتی تھی, عبرانی زبان. تو اللہ کے رسول ان کو خاص طور سے تاکید کی کہ تم عبرانی زبان سیکھو تاکہ یہ یہود جو ٹرانسلیٹر جو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط بات پہنچا دے. تو انہوں نے صرف 15 دن کے عرصے میں اپنی اتنی کم عمری میں 15 دن کے عرصے میں انہوں نے وہ زبان سیکھی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس میں بھی کس کا حصہ تھا. وہ گھر میں آئے تو والدہ نے کیا کیا کہ والدہ دوبارہ ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آئیں اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول ان کو رکھ لیجئے, یہ آپ کے کوئی نہ کوئی کام میں آ جائیں گے. یہ دیکھیں قرآن پڑھنا بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ والدہ کا لانا ان کے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا. تو آج بھی اگر ہم ایسے عقل مندی کے فیصلے کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی صحیح جگہ پر لگائیں, اگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ ذہین ہے, قابل ہے, تو ہم اس کو اسی راہ میں آگے بڑھائیں. ہم کو لگتا ہے کہ قرآن بہت اچھی کر سکتا ہے, ہم اس کو اسی راستے میں ڈالیں. ہم کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا لکھ سکتا ہے, ہم اس کو اس راستے میں آگے بڑھائیں. تو ہم خود دیکھیں سوچیں, کیونکہ ایک ماں کو یا ماں سے بڑھ کر کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا یا میرا بچہ یا میرے بچے کیسے یا بیٹی کیسی ہے. تو لہٰذا یہ ماں وہ فیصلہ کرے گی, ماں چاہے گی جیسا تو ویسا بچہ آگے بڑھ سکتا اور بن سکتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سوچ کے کہ ابھی میرا بچہ رات بھر پڑھتا رہا اور الٹا صبح بلینکٹ اڑا کر سلا دیں کہ کوئی بات نہیں میرا بچہ پڑھتا رہا بعد میں اٹھ کر نماز پڑھ لے گا, تو یہ ہم نے محبت کی یا دشمنی کی بچوں سے؟ دشمنی کی نا, کہ ہم تو دنیا کی سردی سے اسے بچا رہے ہیں لیکن آخرت کی آگ سے عذاب سے کیسے ہم بچا رہے ہیں اس کو. تو کوئی نماز پھر ماں جانے نہیں دے گی, چاہے وہ بچہ سویا ہو یا نہ سویا ہو, اس کی نیند ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, ماں اسے ضرور اٹھائے گی. کیونکہ یہی عقل مندی کی نشانی ہے کہ وہ اس کو آخرت کے عذاب سے بچایا جائے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب ہم خود بھی کوشش کریں گے اور ہم بچوں کو ایسی جگہ ڈالیں گے جہاں پر بچے جا کر کچھ دین کا علم سیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دیکھیں کبھی ایک طرف سے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کبھی بھی اسکول کے معاملے میں آپ نے چھوڑ دیا بچوں کو گھر پر, یعنی گھر پر آپ نے کچھ نہیں پڑھایا, کبھی ایسا ہوا ہے؟ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو آپ آنے کے بعد ان کو پوچھتی ہیں نہیں پوچھتی ہیں, دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ بچہ کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ مزید ٹیوشن دیتے ہیں انہیں. تو لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ کلاس میں بچوں کو بھیجنے سے بچوں کو سب آ جائے گا. نہیں, وہاں پر صرف ٹچ دیا جاتا ہے, اس کو نکھارنے کا کام کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے. تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنا وقت نکالیں گے ٹی وی سے, فون سے, پرسنل بہت ساری چیزیں جو ہم نے ایکسٹرا کی کر لی ہیں ان سے وقت بچائیں گے تو تب یہ کام ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم بہت زیادہ کھانے پینے میں لگے رہے, زبان کے چٹخاروں میں, اور بہت زیادہ ڈشز بنانے میں رہے تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مہمان تو خوش ہو جائیں گے لیکن یقین جانیے بچوں کا بہت نقصان ہم کریں گے. تو کسی طرح وقت نکال کر ہم اپنے بچوں کو وقت دیں. روزانہ سونے سے پہلے ان سے ضرور سورۃ الملک ان سے سنیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے اور ہمارا بھی سننے کا کام ہو جائے. ان سے چھوٹے چھوٹے کوئز کریں صحابہ اکرام کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں. ہر ہفتے میں ایک ٹاپک دے دیں بچوں کو کہ اس ہفتے یہ صحابہ کا کوئز ہوگا یا فلاں ہفتے فلاں رسول کے بارے میں ہم سوال کریں گے, اور ان کو پھر چھوٹے چھوٹے گفٹ دیے جائیں. تو اس سے پھر بچوں میں خود بخود شوق بڑھتا جائے گا اور آپ بچے ہمارے سیرت سے بہرہ مند ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے اندر بھی صحابیات کے جیسا جذبہ پیدا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو ویسے ہی نیڈر اور بہادر بنائیں اور ان کو دین کا داعی بنائیں, کیونکہ آج کے ہمارے یہ بچے مستقبل کے معمار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق بھی دے اور ہمارے وقت میں برکت بھی دے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.